خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر شبہائے شہادت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں برپا کی گئی ان مجالس میں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مشہور معروف آیا آیہ ولایت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ مائدہ کی 55 نمبر آیت ہے. پروردگار حسر کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے اور بس تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ایمان والے ہیں کہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا, زکاة کو ادا کیا اس حالت میں کہ ہم راکعون, وہ رکوع کرنے والے ہیں. میں نے کوشش کی کہ ترجمہ اس انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو قریب ترین مطالب آیت کے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے. بحث ہماری لفظ ولی پر جاری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ پہلا احتمال جب حکیم کا کلام پہنچتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے لفظ سے وہ مراد لی ہو جو اس لفظ کی لغت میں معنی ہے. لفظ ولی ولایا مادہ ہے ولا یلی, اور اس کے اصل جو لغت میں معنی ہے وہ چیزوں کا اس طریقے سے قریب ہونا کہ ان کے درمیان میں ان کا غیر نہ پایا جائے. ولایت کے معنی میں غیر کا استخراج, اگر آپ نے غیر کو, غیر کا اخراج ہے کس میں, خود اس معنی میں ولایت کے معنی میں. اس کے آسان لفظ, یہ جو ہمارے ہاں فروع دین میں تولا اور تبرہ ساتھ کہا جاتا ہے, یہ تقریباً اگر کہا جائے مسامحتن کہا جاتا ہے, ورنہ تولا کا لازمہ تبرہ ہے. تولا ایجاد ہی نہیں ہوتا جب تک کہ تبرہ کے ذریعے سے غیر کا اخراج نہ کیا جائے. غیر کو نہیں نکالیں گے جب تک درمیان سے, تب تک ولایت کا معنی ایجاد ہی نہیں ہوتا. لہذا کل آپ سے جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ کہ اب ایسی قربت کہ جس میں غیریت نہ ہو, لہذا اس غیریت کو ختم کرنے کے لیے ایجاد سنخیت, سملیرٹی ایجاد کرنا ضروری ہے. جب تک سملیرٹی ہے, کسی طرح کی تو سملیرٹی ہونی چاہیے, جب تک وہ نہیں ایجاد ہوگی تب تک ولایت کا جو مادہ ہے وہ اصل صدق نہیں کرتا. بس رابطہ ولائی ایجاد کرنے کے لیے, اب میں لفظ بدل رہا ہوں تھوڑا سا, قربت ولائی ایجاد کرنے کے لیے سنخیت کا ایجاد کرنا ضروری ہے. اب یہی مرحلہ سنخیت, کل کسی نے سوال کیا, اگر برادر اپنا نام بتا دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی, لیکن مجھے ان کے سوال سے بہت خوشی ہوئی, اس لیے کہ یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میری کوششوں کا ماحصل یہ ہے کہ ذہنوں میں سوال ایجاد ہو. سوال کا ایجاد ہونا علم کی ترقی کی نشانی ہے, اور اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی جب کہیں سوال ایجاد ہو. اب جب ہم نے کہا کہ رابطہ ولائی کے لیے سنخیت ایجاد ہو تو فوراً ذہن میں ایک سوال آیا. سوال یہ ہے کہ اگر سنخیت ایجاد کرنا ضروری ہے اور ولایت آیت کے مطابق بھی اللہ نے سب سے پہلے اپنی ولایت کا ذکر کیا, کہا تمہارا ولی اللہ ہے, ویسے بھی قرآن میں سب سے زیادہ جس ولایت کا اللہ نے ذکر کیا وہ اپنی ہی ولایت ہے, ولایت بالاصل اور مستقل صرف خدا کی ہے, ان تمام باتوں میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر میں نے اللہ کی ولایت کو اختیار کرنا ہے تو سنخیت ایجاد ہونی چاہیے، سنخیت ایجاد ہونی چاہیے. جبکہ ابھی آپ روزانہ ماہ مبارک کے رمضان میں ہر نماز کے بعد آپ دعا پڑھ رہے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، پھر اس کا کیا کہتے ہیں، انت الرب الذی لیس کمثلہ شیء، تو وہ رب ہے کہ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکا تو سنخیت کیسے ایجاد ہوگی؟ سنخیت ایجاد نہیں ہوگی تو ولایت کیسے آئے گی؟ یہ سمجھانے کے لیے ہی سلسلہ شروع کیا ہے کہ خدا سے ہماری سنخیت کہاں ایجاد ہوتی ہے. اب یہ جو مرحلہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ قربت ایجاد کرنے کے لیے، قربت ایجاد کرنے کے لیے اللہ محبت کے مرحلوں میں بھی اتباع کے بغیر محبت قبول نہیں کرتا. اب اس مرحلے کو جو میں نے کل بیان کیا اپنی گفتگو سے، میں نے جہاں جوڑنا ہے وہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ولایت کے اندر قربت ہے، یہ قربت دو طرح سے اپنے آپ کو ظہور کرتی ہے. ایک اس کا ظہور اسی قربت کا، ولائی قربت کا، ایک طرفہ ہوتا ہے اور ایک دو طرفہ ہوتا ہے. یعنی کیا؟ ولایت میں جب قربت ایجاد ہوتی ہے، اگر تاثیر گزاری ایک طرفہ ہو، ایک ون سائیڈڈ ہو، تو اسے کہتے ہیں ولا، واو کے اوپر زبر کے ساتھ، ایک طرف سے ہو، اسے کہتے ہیں ولا. اور اس میں ایک طرف مولا ہوتا ہے، دوسری طرف مولا علیہ ہوتا ہے. ایک طرفہ ہوتی ہے، سامنے والا مولا، اس کے نیچے والا مولا علیہ یا مولا علیہ، دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ قربت ہوتی ہے لیکن اس قربت کی کیفیت میں مولا کا تسلط ہوتا ہے مولا علیہ کے اوپر. اس تسلط کے اعتبار سے یہ تسلط ہوتا ہے. اب رابطہ قائم ہو گیا، قائم ہو گیا نا رابطہ. جو کوئی مولا کی ولایت کو قبول کرے گا، بس ایک طرفہ ٹریفک، ون وے ہے ٹریفک یہاں پر، اس صورت میں جو ولا قائم ہوتی ہے اس کا نتیجہ تصرف کی صورت میں ہے، تسلط کی صورت میں ہے. دوسرا ولا کہلاتی ہے، جہاں پر تاثیر دو طرفہ ہو، یہ اس کا ولی وہ اس کا ولی، اے بی کا ولی، بی اے کا ولی، دونوں طرف سے. یہ جب کیفیت ولایت کی ایجاد ہو، یہاں پر رابطہ ولائی دو طرفہ جب ایجاد ہو، یہ ظہور کرتا ہے محبت کی شکل میں، دوستی کی شکل میں. بس ولایت کے معنی میں دونوں کیفیات موجود ہیں، تصرف اور تسلف کی کیفیت بھی، سرپرستی کی کیفیت بھی ہے، ولایت کے معنی میں دوستی اور محبت کی کیفیت بھی ہے. محبت والی کیفیت جہاں پر، وہاں پر دونوں طرف، یہ اس کا ولی کہلائے گا وہ اس کا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. والذین اولیاء اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں. دونوں طرف سے بات کی، اللہ ان کا ولی ہے، یہ مومنین کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. دونوں کے لیے لفظ، اللہ نے لفظ ولی استعمال کیا. جہاں پر دونوں طرف تاثیر ہو رہی ہو، دونوں طرف تاثیر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ولا ہے، رابطہ ولائی. اسی وجہ سے محبت کے لیے عربی میں چار مادے استعمال ہوتے ہیں. ایک مادہ محبت، دوسرا مودت، تیسرا ولایت، چوتھا عشق. عربی میں یہ چاروں مادے استعمال ہوتے ہیں. کس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ محبت کے معنی میں. ہمارے ہاں ان کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے ہاں چاروں محبتی ہیں، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتے ہیں نا، علی کی ولا، علی کی ولا، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. مراد کیا ہوتی ہے؟ علی کی محبت. محبت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مودت کا لفظ بھی اردو میں استعمال، اور عشق بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ان میں فرق نہیں. اب میں فرق کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بہت مختصر سی اجمالی بات کروں گا، کیونکہ تفصیلی بات انشاءاللہ کبھی اور کے لیے، کہ ان میں محبت کے اعتبار سے فرق کیا ہے. صرف سمجھنے کے اعتبار سے آج یہ سمجھ لیجیے کہ پہلا رابطہ انس کا جو ایجاد ہوتا ہے دو طرفہ، اسے محبت کہتے ہیں. محبت کے دو منشا ممکن ہیں، دو طرح سے محبت پیدا ہو سکتی ہے. ایک محبت کا منشا نفس میں ہے انسان کی، اور دوسرا منشا عقل میں ہے انسان کی. کچھ چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، لیکن کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے جیسے جیسے ان کو پہچانتا چلا جاتا ہے محبت کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو منشا عقل میں ہے اس کو سنبھال کے رکھیے گا، میری ساری گفتگو انشاءاللہ آگے چل کر یہ جو عقل سے محبت ہوتی ہے اسی سے میں گفتگو کو شروع کروں گا۔ جہاں پر محبت وجود کے اندر رہ جائے، یہ انس وجود میں رہے پوری طرح سے اظہار نہ کر سکے محبت ہے، عمل کی صورت میں ظہور کر جائے مودت بن جاتی ہے۔ جہاں یہ مودت جو عمل کی صورت میں ظہور کر رہی ہے وجود کا حصہ بن جائے وہیں پر یہ ولایت کہلاتی ہے۔ عشق عربی میں اصل معنی میں اگر آپ جا کر تلاش کریں گے لغت میں دیکھیں گے، عشق کے اندر جو چیز ملاحظہ ہے وہ حدود کو تجاوز کرنے کے معنی میں ہے، حد سے باہر نکل جانا۔ لہذا مجھے نہیں معلوم قرآن کریم میں، لیکن طے شدہ اعتبار سے قرآن کریم میں کہیں پر بھی اللہ نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ روایات میں میں نے جا کر تلاش کیا، بہت زیادہ یہ مادہ استعمال ہوا بھی نہیں ہے، خدا جانے خاص مقامات کے لیے اللہ نے موارد عشق کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ لہذا بہت کم حدیثوں میں لفظ عشق بہت کم جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور ایک حدیث جو خاص طور پر حدیث عشق کہلاتی ہے ہے ہی حدیث عشق، حدیث قدسی ہے۔ میں صرف آج ترجمہ کروں گا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تب آپ اسی کے تفصیل یعنی اس کے ترجمے سے یہ اندازہ لگا لیجئے گا کہ اللہ نے قرآن میں عشق کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی حدیث عشق کہلاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے، میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ خود اپنی جگہ ایک تفصیل طلب بحث ہے۔ حدیث حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ تفصیل چاہتی ہی تھی، کیونکہ طلب بھی طلب حقیقی ہوتی ہے، طلب غیر حقیقی ہوتی ہے۔ طلب حقیقی کہتے کسے ہیں؟ ایک بحث ہے یہ اپنے اندر۔ وجدنی مجھے پا لیتا ہے، وَمَنْ وَجَدَنِي جس نے مجھے پا لیا، عَرَفَنِي وہ مجھے پہچان لیتا ہے، وَمَنْ عَرَفَنِي اور جس نے مجھے پہچان لیا، عَشَقَنِي وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ جو مجھے پہچان لے، جو مجھے پہچان لے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے، وَمَنْ عَشَقَنِي اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے، عَشَقْتُهُ میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں، میں کیا ہو جاتا ہوں؟ اس کا عاشق۔ مراحل اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ جس نے مجھے طلب کیا مجھے پا لیا، جس نے پا لیا مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا میرا عاشق ہو گیا، جو میرا عاشق ہوا میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں، وَمَنْ عَشَقَنِي وَمَنْ عَشَقْتُهُ اور وہ جس سے میں عشق کروں قَتَلْتُهُ، جس سے میں عشق کروں میں اسے قتل کر دیتا ہوں، میں قتل کر دیتا ہوں، وَمَنْ قَتَلْتُهُ عَلَيَّ دِيَّتُهُ جسے میں قتل کروں اس کی دیت میرے اوپر ہے، وَأَنَا دِيَّتُهُ اور اس کی دیت میں خود ہوتا ہوں۔ بہت تفصیل چاہیے اس جملے کو سمجھنے کے لیے، بہت تفصیل چاہیے، بہت تفصیل چاہیے، لیکن اگر یہ منزل سمجھ میں آ جائے کہ من عشقتہ قتلتہ، تب یہ مرحلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت امام حسین یہ کہتے ہیں خدا چاہتا ہے مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، خدا چاہتا ہے میرے خاندان کو اسیر ہوتے ہوا دیکھے، یہ امام حسین یہ نہیں بتلا رہے کہ خدا مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، خدا یہ بتلانا چاہتے ہیں خدا کا زمین پر اگر کوئی عاشق ہے تو حسین ہے۔ تصور تھوڑی سی دیر کے لیے کیجئے، جس قاتل کی دیت اللہ پر ہو اور اللہ اس دیت میں اپنے آپ کو دے دے، تو بتاؤ نا حسین کے سجدے میں اتنا اطمینان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے نا. تو اب ایک کوثر نقوی صاحب کا شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، واقعاً بہت خوبصورت شعر ہے، واقعاً بہت خوبصورت، پڑھنے کے بعد بڑی دیر تک حال کرتا رہا میں. کوثر نقوی صاحب کا شعر، فرماتے ہیں کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک، کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک، اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں، اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں. جس کو حسین سجدہ کرے وہی تو خدا ہے. اتنا انہماک، اتنے اطمینان کے ساتھ میرا مولا، تو نظر آ رہا ہے کوئی مقام ایسا ہے جس نے سجدے میں اتنا اطمینان اور اتنا انہماک ایجاد کر دیا. لہذا اب یہ مرحلہ انشاءاللہ کبھی تفصیل میں، لیکن جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں مرحلہ ولایت تیسرے درجے میں ہے. محبت مودت بنتی ہے، مودت ولایت بنتی ہے. جو مرحلہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ولائی اراد، ولائی، اب جو کل سنخیت کی بات کر رہے تھے ان کے لیے بھی جواب اسی میں ہے، ولایت کے مرحلے پہ تو سنخیت بعد میں ایجاد ہوگی، اللہ تعالیٰ محبت جو پہلے مرحلے پر ہے، جس کے لیے میرا اور آپ کا معمولاً دعویٰ کیا ہوتا ہے جی محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. وہ ہو جانے والی محبت وہ ہے جو نفس سے اٹھتی ہے، وہ نفسانی خواہش ہوتی ہے، پورا ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ محبت نہیں کہلاتی. وہ کیا کہلاتی ہے؟ نفسانی خواہش، پورا ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے. جو محبت عقل سے جنم لیتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جتنا جتنا محبوب کو اعلیٰ پاتی چلی جاتی ہے اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. لہذا اللہ نے کہا اگر مجھ سے محبت کرنی ہے اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ مت آنا، فتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو. اتباع میں نے کیا بتایا؟ بالکل فالو کرنا، عمل میں فالو کرنا، نبی کو، ائمہ کو فالو کرنا، یہ کیا ہے؟ اتباع. اب اللہ نے اتباع کی قید کیوں لگائی ہے اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. انشاءاللہ کبھی اگر ہو سکا تو اسی گفتگو میں عرض کر دوں گا کہ خدا نے اگر کائنات میں کسی سے عشق کیا ہے، خدا نے اگر کائنات میں کسی سے محبت کی ہے، تو وہ افراد محمد و آل محمد ہیں، ان کے علاوہ اللہ نے کسی سے محبت نہیں کیا. اب یہ سخت جملہ کہہ رہا ہوں لیکن مطلب اس کے بعد پہنچانا چاہتا ہوں. خدا نے درواقع، اب اللہ آخر ہم بھی تو بندے ہیں، کیا خدا کو ہم سے محبت نہیں ہے؟ محبت ہے ہم سے، ہے وہ فطری محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقی محبت کے لیے، اس درجات محبت میں پہنچنے کے لیے اس نے جس سے محبت کی ہے وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد ہیں. حقیقی جو پیمانہ اللہ نے رکھا ہے اپنی محبت کا وہ کیا ہے؟ محمد و آل محمد. تو پھر عشق کا، محبت کا اصول کیا کہتا ہے؟ کہ جس سے محبت ہو اس کی گلی سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہو اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ ہے نا اصول. تو اب اللہ نے محبت کا اصول کیا رکھا؟ کہ میرے لیے محبت کا معیار یہ ہے، یہ 14 میری محبت کا معیار ہے. اب جو ان جیسا بنتا چلا جائے گا، جو ان جیسا دکھائی دیتا چلا جائے گا، جو ان سے شباہت پیدا کر رہا ہوگا میری محبت کا مستحق بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی میری محبت کا استحقاق خود بخود پیدا کرتا ہے. بس اللہ درواقع محبت کس سے کرتا ہے؟ محمد و آل محمد سے. ہمیں محبت کب ملتی ہے؟ جب ہمارا عمل محمد و آل محمد جیسا ہو جاتا ہے. ایک اور سوال دوسر نے کیا تھا جنہوں نے فون واٹس ایپ پہ وائس میسج بھیجا تھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اتباع کے مرحلے میں، اب سلسلہ 250 سال تک تو سمجھ میں آتا ہے، 250 سال والوں کے بعد کا کیا ہوگا؟ یا خود ائمہ کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں، وہ لوگ جو پیغمبر کے نزدیک نہیں رہ رہے تھے ان کے لیے مرحلہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اگر ولایت تشریعی کے مرحلوں میں پہنچا تو یہیں پر آپ کو جواب دوں گا. آج ایک اجمالی جواب اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ تقلید دین کا حصہ ہے، یہ تقلید کرنا دین کا حصہ، اس کی عقلی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہیں سے ہے، حتیٰ پیغمبر کے اور ائمہ کے دروان زمانے سے نوعاً، حقیقی نہیں، نوعاً تقلید نوعاً شروع ہوئی ہے. نوعاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں خاص طور پر تقلید جس کو کہا جاتا ہے وہ اس طریقے سے آئمہ کے زمانے میں نہیں تھی, لیکن ولایت تشریح کی توضیع میں انشاءاللہ آپ کو کاملاً یہ سارے مسئلے حل کر کے دوں گا. اب ولایت کہاں ایجاد ہوتی ہے؟ جہاں سنخیت ایجاد ہو. جتنا یہ مرحلہ سنخیت کا, اب پروردگار جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے, سنخیت بھی ایجاد کرنی ہے. مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ محبت ہوگی, مودت ہوگی, مودت ہوگی تو مرحلہ ولایت میں داخل ہوں گے. یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ میں نے عرض کیا عقل سے آتی ہے. عقل میں کہاں سے آتی ہے؟ عقل کیا چیز ہے؟ عقل وہ نعمت ہے, ابھی بھی ایک جگہ میں ڈسکس کر رہا تھا اسی مرحلے کو, عقل وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نے عرفان کا سفر طے کرنا ہوتا ہے. اب اس عرفان کے سفر میں عقل کا کردار کیا ہے؟ عقل کا کردار یہ ہے کہ عقل پہلے مرحلے میں انسان کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ تو ناقص ہے, تو فقیر ہے, تو محتاج ہے. جس قدر انسان اپنے نقص کو دریافت کرتا چلا جاتا ہے, عقل کا کام ہے یہ. عقل کیا کرتی ہے؟ اگر سالم ہو, صحیح کام کر رہی ہو تو نقص کو دریافت کرتی ہے. ہمارا کام ہے نا اپنے اندر جو نقائص ہیں ان کو دریافت کرنا, یہ ہمارے عقل کا کام ہے. جو انسان اپنے نفس کو دریافت کر لیتا ہے صحیح معنی میں, وہی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فقیری نقص ہے اور پیسے سے یہ عیب دور ہو جائے گا, یہ نقص دور ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ کمال حاصل ہو جائے گا. نقص دور ہوگا تو کمال آ جائے گا. اس کمال کے حاصل کے لیے وہ پیسہ کماتا ہے, آخر میں چل کے پتہ لگتا ہے نہیں کمال تو انسان کا کسی اور چیز میں ہے. بات سمجھتے ہیں قدرت میں, وہ قدرت کے پیچھے چلے جاتے ہیں, کوئی شہرت کے پیچھے چلا جاتا ہے. لیکن انسان صحیح معنی میں اگر اپنے آپ میں غور کرے تو انسان ایسا ناقص ہے, جتنے کمال وہ تصور کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اپنے نقص کو زیادہ گہرا محسوس کرتا چلا جائے گا. عقل انسانی جب انسان کو یہ بات سمجھا دیتی ہے کہ تمہارے اندر نقص ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر عقل یہ بھی تلاش کرتی ہے کہ میں اپنے نقص کو دور کہاں سے کروں. دور کرنے کی بھی تو کوئی راہ ہے نا. دور کرنے کی راہ کیا ہے؟ دور کرنے کی راہ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے اندر سے نقص دور کرنا ہے تو اس نقص کو دور کرنے کے لیے مجھے کسی ناقص سے رجوع نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ناقص جو خود ناقص ہے وہ میرے نقص کو دور نہیں کر سکتا. اب جو میرے نقص کو دور ہی نہیں کر سکتا, خود ناقص ہے, تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہے اور سبھی ناقص ہوں تو اس کا مطلب کائنات وجود میں ہی نہیں آ سکتی. بس انسان کی عقل کہتی ہے کہیں کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو, جو بے عیب ذات ہو. یہی جو بے عیب اور بے نقص ذات ہے اسی کو خدا کہتے ہیں, یہی خدا ہے, ہونی چاہیے اس کے بغیر. اب اگر چونکہ موقع نہیں ہے, کبھی توحید پر گفتگو کروں گا تو آپ کو ایون میتھمیٹیکلی آپ پروف کر سکتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بے عیب خدا ہونا چاہیے. میتھمیٹیکلی پروف کیا جا سکتا ہے کوئی نہ کوئی بے عیب ذات. اب یہ جو بے عیب ذات ہے اسی کو کمال مطلق, ایبسلیوٹ کمال. عقل کیا کہتی ہے؟ ایبسلیوٹ کمال ہونا چاہیے, اس لیے کہ میری عقل جس کمال کو دیکھتی ہے اس سے آگے کا کوئی کمال موجود ہوتا ہے, جس کمال کو درک کرتی ہے اس سے آگے کا کمال موجود ہوتا ہے. جہاں جا کر میری عقل یہ کہے کہ اس ذات سے آگے کمال ممکن ہی نہیں ہے, اسی ذات کو خدا کہتے ہیں, وہی اللہ ہے, بے عیب بے نقص ذات. لہذا انسان اگر صحیح معنی میں اپنے نقص کو دریافت کر کے دور کرنا چاہے تو اس کے اندر ایک محبت اور ایجاد ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے حب کمال. حب کمال. اب اگر انسان صرف اس کمال کی ڈیفینیشن میں دھوکہ نہ کھا رہے, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کوئی دولت کو سمجھتا ہے, کوئی طاقت کو سمجھتا ہے, کوئی کسی اور چیز کو سمجھتا ہے, دھوکہ اگر نہ کھائے, کمال حقیقی کو دریافت کر لے, اسی حب کو توحید فطری کہا جاتا ہے. فطرتاً اللہ نے انسان کے اندر اس طلب کمال کو رکھا ہوا ہے، اور یہ طلب کمال انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ خدا تک لے کر جاتی ہے۔ یہی راستہ طلب کمال کا انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ خدا تک۔ اب سنخیت میرے اور اللہ کے درمیان میں کہاں ایجاد ہوتی ہے، اس کا جواب دوں اور انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اس لیے کہ رابطہ ولائی خدا سے سمجھنے کے دو ہمارے پاس مرحلے ہیں، ایک مرحلہ آج سمجھاؤں گا، اگر کل وہاں تک پہنچ چکا تو دوسرا مرحلہ کل سمجھاؤں گا۔ اللہ کی ذات کمال مطلق، ایبسلیوٹ کمال۔ میں کون ہوں؟ ایبسلیوٹ نقص۔ میرے اندر کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ میرے بارے میں خدا نے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ اب جس کو کچھ نہیں آتا وہ ایبسلیوٹ نقص ہے، اور خدا کی اپنی ذات کیا ہے؟ ایبسلیوٹ کمال۔ مجھے اس نے ایبسلیوٹ نقص دے کر کیا چیز عطا کی؟ عقل۔ اب یہ عقل کیا کرتی ہے؟ جب نقص کو دریافت کرتی ہے، کہتی ہے کمال، میرے اندر کمال آنا چاہیے۔ اسی کمال کی جستجو میں خدا کو تلاش کرتی ہے، خدا کو تلاش کرتی ہے، پھر خدا تک پہنچنا چاہتی ہے۔ لیکن عقل ہی، یہ ہماری اور آپ کی سادی عقل ہے، یہی عقل مجھے اور آپ کو کیا سمجھاتی ہے؟ یہ سمجھاتی ہے کہ اگر ایبسلیوٹ نقص، ایک ناقص چیز، ایبسلیوٹ کمال تک پہنچ جائے، تو جو ایبسلیوٹ نقص ہے اسے تو کبھی کبھار یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کمال کتنا کنٹین کرنا ہے، کتنا کمال لینا ہے۔ جب یہ بھی نہیں پتا ہوتا، جب اپنے ضرب سے زیادہ کمال لینے کی کوشش کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے ضرب سے زیادہ کمال لے گا، پھٹ جائے۔ لہذا عقل کیا کہتی ہے؟ کہ وہ جو کمال ہے وہ اس طریقے سے آئے کہ ظرفیت کے مطابق عطا ہو۔ جو ناقص جتنا ظرف پیدا کر لے گا اتنا ہی اس کو کمال ملنا چاہیے۔ جتنا ظرف پیدا کرے گا اتنا ہی ملنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے۔ ایک سیدھی سی بات ہے۔ تو پھر درمیان میں کوئی واسطہ ہونا چاہیے جو وہاں پر کمال سے بھی کنیکٹ ہو، یہاں پر ظرف بھی پہچانتا ہو۔ گفتگو تھوڑی سی سنگین ہو گئی، میں بچوں کو آسانی کے لیے سمجھا دوں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ تصور کر لیں کہ جس کو ہم کمال مطلق کہہ رہے ہیں، یہ ایبسلیوٹ کمال جو ہے، اس کو تصور کر لیں جیسے پاور اسٹیشن، البتہ تقریب ذہنی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ پاور اسٹیشن میں جو کرنٹ نکلتا ہے کیا، کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً کئی ہزار میگا واٹ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پہ یہ جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، ان کو تصور کر لیں، یہ کیا ہے؟ ناقص ہے نا، ان کی خاص کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ یہ اس کرنٹ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب اگر میں اپنا 100 واٹ کا بلب لے کر پاور اسٹیشن پہنچ جاؤں، جہاں پر ہزاروں واٹ کا کرنٹ باہر نکل رہا ہے، اور میں کہوں کہ بھیا یہ 1000 واٹ میں لگا کے جلا دو ذرا، کیا ہوگا؟ پھٹ جائے۔ کیوں پھٹے گا؟ اس لیے کہ اس بلب کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی ظرفیت کے مطابق لے۔ جیسے ہی ظرفیت کے زیادہ ہوگا، کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا۔ تو مجھ سے کیا، اب میں وہاں پر کہوں کہ یار کیسا بیکار پاور اسٹیشن ہے، 100 واٹ کا بلب نہیں جلا سکتا، تو آپ پلٹ کر کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے قبلہ مسئلہ پاور اسٹیشن میں نہیں ہے، مسئلہ آپ کے بلب میں ہے، آپ کو بلب جلانا ہے، ٹرانسفارمر کو لے کر آئیں، درمیان میں ایک ٹرانسفارمر لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرانسفارمر میں یہ قدرت ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے کرنٹ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے، وصل ہوتا ہے پیچھے سے، آگے سے کیا کرتا ہے؟ ظرفیت کے مطابق کرنٹ سپلائی کرتا رہتا ہے۔ جس کو 100 واٹ چاہیے اسے 100 دے دیتا ہے، جس کو 10 چاہیے 10 مل جاتا ہے، کوئی 500 والا ہے، کوئی 1000 والا ہے، ہر برتن ہر ظرف اپنی ظرفیت کے مطابق لیتا رہتا ہے۔ تو پھر عقل یہ کہتی ہے نا، اس کمال مطلق کے درمیان میں، اس ناقص مطلق کے درمیان میں ایک ایسی ٹرانسفارمر قسم کی کوئی مخلوق ہونی چاہیے جو وہاں سے کمال مطلق کو لے سکے، یہاں پر پہنچا سکے۔ جو عقل اس واسطے کو پہچان لیتی ہے، اسی واسطے کو پہچاننا ولایت کہلاتا ہے۔ عموماً بچوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، اس کا بھی جواب دیتا چلا جاؤں۔ کہ ہمارے بچے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ایبسلیوٹ کمال ہے, اگر ایبسلیوٹ کمال ہے تو دنیا میں, اس دنیا میں یہ نقص آیا کہاں سے؟ ایک کامن سوال ہے اور آنا بھی چاہیے دنیا میں. مجھے پھر اگر میرا خدا بے عیب ہے, کمال ہے میرا خدا مجھے بنانے والا, تو میرے اندر نقص کہاں سے آیا؟ کیونکہ مخلوق کا نقص پلٹتا ہے کس کی طرف؟ خالق کی طرف. تو خدا نہ خاص طور اس میں عیب نہیں ہے, تو پھر میرے اندر نقص کہاں سے آیا؟ یہ کامن سوال ہے, لیکن جواب اس کا سن لیں انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا, یہ البتہ فرش ادا کی ہی برکت ہے, ورنہ یہ سوال فلسفیوں کی سمجھ میں نہیں آتا. واقعا میں کہہ رہا ہوں, فلسفے کے جو شاگرد ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ہے. یہ اسی فرش ادا کا لطف ہے کہ ہمارے اندر نقص کہاں سے آیا. اب تصور کیجئے, میں آپ کو چند ایک باتیں پہنچا رہا ہوں ولایت سے, چونکہ متصل باتیں ہیں اسی عرض کر رہا ہوں. یہ جو کمال مطلق, اب یہ جواب میں اس کا دوں گا کبھی, اگر آپ نے توحید پر گفتگو کی تو بتاؤں گا کہ یہ ہمیشہ سے ہونا چاہیے. کمال مطلق مسبوق بے عدم نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. اللہ سے پہلے کوئی عدم اصلا متصور نہیں ہے میتھمیٹیکلی. یا کر دوں, بتا دوں آپ کو یہ ایکویشن, بتا دوں یہ ایکویشن, چلیں میتھمیٹیکلی انشاءاللہ خدا نے چاہا تو پہنچے گی آپ تک. دیکھیے, انسان کی عقل کچھ چیزوں کو تصور کر سکتی ہے, وہ چیزیں جو خارج میں نہ بھی پائی جائیں عقل تصور کر سکتی ہے. دو چیزیں ثابت ہیں جو عقل تصور کر سکتی ہے. ایک تو میرا اپنا وجود, کم از کم میرا اپنا وجود, اپنے اوپر تو میں مشکوک نہیں ہوں نا. جو انسان اپنے ہی وجود پر مشکوک ہونے لگے اس کا علاج اللہ کے پاس بھی نہیں. جس کو اپنے ہی وجود میں شک ہونے لگے اس کا علاج اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرتا, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس کم از کم ان سے بات کر رہا ہوں جو اپنے وجود میں, اپنے وجود کے بارے میں مشکوک نہیں ہے. میں وجود رکھتا ہوں, کم از کم مجھے اپنے وجود کا علم ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی علم ہے کہ میرا جو وجود ہے یہ محدود ہے, محدود ہے, فائنائٹ وجود ہے, فائنائٹ. اب میرے جیسے میں جہاں پہ بھی نظر دوڑا رہا ہوں کائنات میں, سارے کے سارے جو وجود ہیں کیا ہیں؟ فائنائٹ وجود ہیں. سارے کے سارے یہ کیا ہیں؟ فائنائٹ وجود. ادھر سے عقل یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ سارے فائنائٹ وجود, ان کا کوئی بنانے والا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا, تو اس کا کوئی بنانے والا ہے نا, پھر اللہ کا بنانے والا ہونا چاہیے. یہ سوال اٹھتا ہے, اللہ کا بھی بنانے والا ہونا چاہیے. اگر اللہ کا بنانے والا ہو, اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وقت وہ ہوگا کہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے, یہ کچھ نہ ہونے کے لیے عقل کو دلیل نہیں چاہیے ہوتی, کچھ ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے, کچھ نہ ہونے کی دلیل عقل کو نہیں چاہیے ہوتی. اب یہ تصور کریں, یہ جب کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگنیس, کچھ نہیں ہے, جب کچھ نہیں کو آپ تصور کریں گے تو ایک انورس انفینٹی کریٹ ہو جائے گی خود بخود. انورس انفینٹی, ون اوور انفینٹی, نیگیٹو انفینٹی, ون اوور انفینٹی, یعنی کیا؟ کچھ بھی نہیں, نتھنگنیس. آپ کسی بھی نمبر کو, کسی بھی نمبر کو جب انفینٹی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے؟ زیرو. زیرو ہی آتا ہے نا, اس زیرو کا نام عدم ہے. کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ کسی بھی نمبر کو انفینٹی سے ڈیوائڈ کریں کیا آتا ہے؟ زیرو, عدم. بس یہ جو ون اوور انفینٹی ہے, اس کو تصور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ ون اوور انفینٹی اور کائنات کے آپ سارے جتنے بھی فائنائٹ نمبر ہیں, سارے کے سارے فائنائٹ نمبر, ان کو لا کر کھڑا کر دیں اور انفینٹی سے ڈیوائڈ کر دیں, جواب کیا آئے گا؟ جواب کیا آئے گا؟ زیرو. بس یا میں نہیں ہوں, اب تصور کریں, یا میں نہیں ہوں, یا اس ون اوور انفینٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک انفینٹی چاہیے, کم از کم ایک انفینٹی چاہیے نا. اگر میں ہوں تو عقل کیا کہتی ہے؟ اگر میں ہوں تو اس انفینٹی اور میرے درمیان میں ایک انفینٹی پازیٹو ہونی چاہیے جو اس ون اوور انفینٹی کو ختم کرے. وہ ختم کرے گی تو میں وجود میں آؤں گا. بس میرے اور اس ون اوور انفینٹی کے درمیان میں ایک انفینٹی ہونی چاہیے. اب یہی انفینٹی خدا کہلاتی ہے. اب تو زور سے سنیے گا, وہ جو کہ خود انفائنائٹ ہو, کیا اس کا انفینٹی کا ٹائم فائنائٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا ٹائم فائنائٹ ہو سکتا ہے؟ ٹائم فائنائٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو خود انفینٹ ہے اس کا ٹائم بھی انفائنائٹ ہوتا ہے. جس کا ٹائم انفائنائٹ ہو اس سے پہلے عدم پاسبل ہی نہیں ہے. اس سے پہلے عدم پاسبل نہیں ہے. لہذا میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ میرے وجود کے ہونے میں ایک انفینیٹی کا ہونا ضروری ہے. اسی انفائنائٹ وجود کا نام اللہ ہے. اب جو انفائنائٹ ہے, انفائنائٹ ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے پاس صرف علم ہی علم ہونا چاہیے, نور ہی نور ہونا چاہیے, قدرت ہی قدرت ہونی چاہیے. تو یہ انفائنائٹ وجود ایسا ہوتا ہے کہ اس وجود کو ہی واجب الوجود کہتے ہیں. یہ نہ ہو تو فائنائٹ وجود میں نہیں آتا, یہ نہ ہو تو ممکن وجود میں نہیں آتا. اب یہ جو فائنائٹ وجود ہے, سارے کمال اس کے لیے متصور ہیں. ہر وہ چیز جو نقص ہے اس سے دور ہے. ہر کمال کو اس کے لیے تصور کرنا صفات ثبوتیہ کہلاتا ہے. ہر نقص کو اس سے دور کرنا, تصور کرنا صفات سلبیہ کہلاتا ہے. بس ایک کمال مطلق ذات. اب جب یہ کمال مطلق ذات ہے تو اس کی صفات عین ذات ہیں, جدا ہو ہی نہیں سکتی, عقلاً نہیں ہو سکتی. لہذا یہ جو ذات ہے یہ عالم نہیں ہے, عین علم ہے, نورانی نہیں ہے, عین نور ہے, قادر نہیں ہے, عین قدرت ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ دو مسئلے ہیں. جب یہ ایسا ہے تو پھر لیسا کمثلہ شے, دوسرا واجب آ ہی نہیں سکتا. یہ جو کہتا ہے نا لیسا کمثلہ شے, یہ لیسا کمثلہ سے مراد کیا ہے؟ دوسری انفائنٹی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ فائنائٹ جگہ دے گا تو دوسری آئے گی. پہلا مسئلہ کیا ہو گیا؟ بس پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ انفائنائٹ وجود کیسا ہونا چاہیے؟ لیسا کمثلہ شے, اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ, جب یہ خود کمال پر ہے تو کمال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الکمال لا یصدر عنہ الا الکمال, کمال سے سوائے کمال کے کوئی اور چیز صادر نہیں ہوتی. اس کی مجبوری ہے. اب آپ اس کو مجبوری کہیں یا کمال, کمال سے کیا چیز صادر ہوتی ہے؟ صرف کمال. جب بھی اس سے کچھ نکلے گا کیا ہوگا؟ کمال. اچھا یہ جو کچھ نکلنا ہے کیا یہ اس کی ذات سے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. اس کی صفات سے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ذات اور صفات عین ہیں ایک دوسرے کے. جب کچھ نہیں نکل سکتا اسی کو کہا جاتا ہے لم یلد ولم یولد. وہ کسی سے نہیں ہو سکتا, لم یولد, لم یلد پیدا نہیں کرتا, اس سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ نہیں ہوتی. پروردگار سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ نہیں ہوتی. جب ایکسٹریکٹ نہیں ہوتی تو پھر آیا کیا؟ کائنات بنی کہاں سے؟ وجود کہاں سے؟ کمال سے. لیکن جو چیز صادر ہوگی کیا کہلائے گی؟ کمال ہوگی. پیدا نہیں ہوتی اس سے, نکلتی نہیں ہے, بلکہ اس کی صفات کا لازمہ کمال ہے. لازمہ. اب لازمہ کیا ہوتا ہے؟ لازمہ یہ ہے, دیکھیے کہیں پر پانی ہوگا تری ساتھ لے کر جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی ہو اور تری نہ ہو؟ ہو سکتا ہے. چربی جہاں جائے گی چکنائی ساتھ لے کر جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ چکنائی کو تصور کریں اور چربی نہ ہو؟ چربی کو تصور کریں اور چکنائی. کوئی لے کر آئے کہ بھائی میں چکنائی لے کر آیا ہوں, چربی لے کر آیا, اس میں چکنائی نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ لازمہ ہے. اس سے زیادہ قریب مثال خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. جب کسی نے امیر سے سوال کیا کہ آپ کا اور خدا کا آپس میں ربط کیا ہے, میرے مولا نے کہا وہی ربط ہے جو سورج کا اس کی شعاع کے ساتھ ہے. سورج کیا ہوتا ہے؟ روشن بھی ہے گرم بھی ہے. لیکن سورج کی روشنائی اور گرمی کیا سورج کی ذات ہے جو نیچے آتی ہے؟ سورج کا کوئی حصہ ہے جو نیچے آتا ہے؟ نہ سورج کا حصہ نیچے آتا ہے, نہ سورج کی اپنی صفات آتی ہے, بلکہ اس کے گرم ہونے اور روشن ہونے کا لازمہ کیا ہے؟ اس سے شعاع پھوٹے. شعاع کا پھوٹنا لازمہ ہے, لازمہ ہے. اگر گرم اور روشن نہیں ہوگا تو شعاع بھی نہیں پھوٹے گی. اگر گرم اور روشن ہے تو شعاع پھوٹے گی. اسی طرح سے پروردگار جب صاحب کمال ہے تو ایک کمال اس سے ضرور پھوٹے گا, ضرور صادر ہوگا. یہ جو کمال صادر ہوتا ہے, اب اس کمال کے مرحلے ہیں. اب آپ تصور کر لیجئے کہ یہ ذات کمال, اس سے جو پہلا کمال صادر ہوا ہوگا کبھی بھی, اب بحث مکان و زمان میں نہیں ہے, جب بھی اس سے پہلا کمال صادر ہوا ہوگا, وہ پہلا کمال جو اس کمال سے فوراً پھوٹا ہوگا, وہ کمال اسے کہتے ہیں کمال اول. اب اس کمال اول میں لازمے کے اعتبار سے کمال کی ساری صفات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اسی لازمہ صفت کمال کو اس کا اسم کہا جاتا ہے. اس اسم کی کیفیت یعنی اس کی پہچان ہوتی ہے. خود اسم کیا ہوتا ہے؟ پہچان. اس کی لازمہ اس کی پہچان کا باعث ہوتی ہے، لہذا اس کی تمام صفات کو کنٹین کرتی ہے، لیکن اس کا اپنا وجود. اب کیا ہوتا ہے؟ کمال اول ساری صفات لیے ہوئے ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ کمال خود سے ہوتا ہے، یہ اس سے ہوتا ہے. وہ خالق بن جاتا ہے، یہ مخلوق بن جاتا ہے. لہذا زیارت رجبیہ میں امام نے ارشاد فرمایا، جب ہماری زیارت کے لیے آؤ تو کیا کہو؟ اے پروردگار، لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک و خلقک. اے پروردگار، تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو رب ہے، یہ تیرے عبد ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے. لیکن ایک اب نقص کے اعتبار سے غور کیجیے گا، ایک کمی آئی یا نہیں آئی؟ وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی یہ ہے کہ وہ ذات خود سے ہے، یہ اس سے ہے. یہ فرق تو آ گیا نا، وہ خود سے ہے، یہ اس سے ہے. لہذا اب یاد رکھیے گا، مرتبہ وجودی میں جتنا وجود کمال سے دور ہوتا چلا جائے گا، کمال دوم، کمال سوم، کمال چہرم، جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، اس اعتبار سے اپنے درجہ وجودی کے اندر اس کے اندر نقص ایجاد ہوتا ہے. بس ہمارے اندر جو نقص ہے وہ خدا سے نہیں آیا ہے، ہمارے درجہ وجودی کے اعتبار سے آیا ہے. اب اس درجہ وجودی کے نقص کو دور کرنے کا نام ولایت ہے. اسی نقص کو دور کرنے کا نام ولایت ہے. نقص آ گیا درجہ وجودی کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے واپسی کا راستہ بھی رکھا ہے. یہ جو نقص درجہ وجودی کے اعتبار سے آتا ہے اسے کہتے ہیں سیر نزولی، لیکن اسی نقص کو دور کرنے کا نام کہلاتا ہے سیر سعودی. اس سیر سعودی کے لیے ضروری کیا ہے؟ جتنا میں اپنے آپ کو اس رابطے کی مخلوق سے جوڑ لوں گا، جتنا اس سے شباہت کمال اول سے جتنی شباہت میرے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنا میں صاحب کمال ہوتا چلا جاؤں گا، اتنا میں تقرب کی منزلوں پر آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. جب انسان اس سیر سعودی کو طے کر رہا ہوتا ہے، یہ منازل قرب کہلاتی ہے. اس قرب کی منزل میں اللہ اس کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی بنتا چلا جاتا ہے. اس ولایت کے سفر کا نام ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی وجود کا حصہ ہونے کے اعتبار سے ہم اللہ، پوری کائنات اللہ کے زیر تسلط ہے. کس اعتبار سے؟ کیونکہ اللہ کا پوری کائنات کے اوپر تسلط ہے. اسی تسلط کو، اسی اختیار کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولایت تکوینی. اس ولایت تکوینی میں سب سے زیادہ جو ضعیف چیز پیدا کی اللہ نے، وہ مادہ ہے. سب سے زیادہ بے اختیار مادہ. مادہ بے اختیار ہے. مٹی کے پاس کیا اختیار ہے؟ پتھر کے پاس کیا اختیار ہے؟ پھر اللہ نے اختیار عطا کرنا شروع کیا. مٹی کو اختیار دیا، وہ جم جائے، جماعت پٹ پہاڑ بن جاتا ہے. پہاڑ کو صفت عطا کی، وہ نبات بن گیا. نبات کو صفت عطا کی، وہ حیوان بن گیا. حیوان بنانے کے بعد اللہ نے اسی خاک میں سے انسان نکالا. اس انسان کو نکالنے کے بعد، اب چونکہ مادے سے ہے، ناقص ہے، اس کو اللہ نے عقل دے کر اپنے کمال کی طرف راستے کو آمادہ کر لیا. اب جتنا انسان اپنی عقل سے کمال مطلق کی محبت کو پیدا کرتا چلا جائے گا اور اس کی اطاعت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اتنا خاک کے مرحلے سے اٹھ کر روح اور نور کی طرف سفر کرتا چلا جائے گا. یہ جتنا نور کے راستے میں اوپر جاتا جاتا ہے، اتنا صاحب کمال ہوتا چلا جاتا ہے. اسی صاحب کمال ہونے کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. کل میں انشاءاللہ اگر خدا نے عرض کی، خدا نے توفیق دی، تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ولایت تکوینی جب عبد کے وجود سے ظہور کرتی ہے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں. انشاءاللہ کل عرض کروں. لیکن عزیزان من، کمال حاصل کرنے کے لیے، عرض کی آپ کی خدمت میں، کمال حاصل کرنے کے لیے ظرفیت، جتنا اس کمال، وہ کمال مطلق ہے، اس میں صرف کمال دینا ہے. جتنا بڑا ظرف لے کر جاؤں گا، جتنا بڑا ظرف لے کر جاؤں گا، اتنا ہی کمال عطا کرے گا. وہ ظرف کے مطابق عمل. اسی ظرفیت کے ظہور کا نام، یہ ظرفیت اللہ کے حضور، میری ظرفیت کب ظہور کرتی ہے؟ اسی ظرفیت کے ظہور کی تجلی کا نام سجدہ ہے. سجدہ عزیزوں، خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کو، سجدہ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، اس کو کلیئر کریں تھوڑا. دیکھیے ظرف جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی اس کی ظرفیت زیادہ ہوتی ہے. جتنی گہرا ہوگا اتنی ظرفیت زیادہ ہوگی. جتنا گہرا ہوگا، جتنا نیچے کی طرف گہرا ہوگا اتنی ظرفیت زیادہ ہوگی. اللہ کے حضور اگر اپنی ظرفیت کی گہرائی ظاہر کرنا چاہتے ہو، اپنے سجدوں کو طوالت عطا کرو. جتنا طویل سجدہ ہوگا اتنا اللہ کے سامنے اپنی ظرفیت کا اظہار ہوگا. لہذا میں جس طرح کا سجدہ کرتا ہوں کہ طوطا بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے تو میں سر نہیں چلاتا جتنی اسپیڈ سے یہ چلا رہا ہے، تو پھر مجھے کمال بھی اسی اعتبار سے عطا ہوتا ہے. اپنی ظرفیت کو خدا کے سامنے رکھنا چاہتے ہو، یہ بتانا چاہتے ہو میں کیا ظرف لے کر آیا ہوں، تمہارے سجدے کی طوالت بتائیں. جتنا سجدہ طویل ہوتا چلا جائے گا اتنا ظرف بڑھتا چلا جائے گا. لہذا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر جناب امیر اسی لیے فرماتے ہیں اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ اس کا پروردگار سجدے میں اسے کیا عطا کرتا ہے، ساری عمر سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. اسی لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آئمہ کے سجدوں میں اتنی طوالت کیوں ہو سکتی ہے. خدا جانے سجدے میں جا کر اپنے پروردگار کے سامنے کیا، کون سا ظرف تھا یہ، اور پھر وہاں سے عطا کا کیا سلسلہ ہوتا ہوگا. نہ یہ سر اٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ وہ اپنی عطا روکنے کے لیے تیار ہے. لہذا اسی وجہ سے آئمہ کا انہماق، میں نے شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ انہماق جو آئمہ کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہے اسی مرحلہ عطائے پروردگار. کوئی عبد خدا کے حضور میں جا کر اتنا گم ہو جائے کہ اس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے، اسے محسوس نہ ہو، تو یہ عطا کی منزل ہے نا. کوئی عطا میں اس قدر گم ہو جائے، مشاہدہ معشوق میں اس طریقے سے گم ہو جائے، تو پھر جس کے پیر سے تلوار تیر نکلتے ہوئے معلوم نہ ہو، اسے سجدے میں ضربت کا اثر کیا ہوگا. لہذا تاریخ نے کہیں پر بھی علی کے منہ سے آہ نکلتی ہوئی نہیں سنی ہے، کہیں پر بھی علی کے منہ سے کراہ نہیں سنی ہے کہ میرے مولا کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو. یہ مرحلہ وہ ہے جو درد کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ ضربت پیشانی کو دوپارہ کر رہی ہوگی، شہادت کی منزل کا اعلان اس ملاقات کے درمیان ہوا ہوگا. یہاں تو محراب سرخ ہو رہی ہے، وہاں اس ملاقات پر جب شہادت کی سرخی چھائی ہوگی اور علی نے اس سرخی کو مشاہدہ کیا ہوگا، تو ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے پروردگار کے حضور میں کہا ہوگا فزت رب الکعبہ، پروردگار تیری قسم علی کامیاب ہو گیا، میں چاہتا تھا تیرے حضور میں اس انداز میں آؤں. میرے پروردگار تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے شہادت کی سرخی کے ساتھ قبول کیا. کون کائنات میں علی جیسا ہوگا جس کی ولادت کعبے میں ہو، جس کی شہادت مسجد میں. اس قدر اللہ اور علی کا ربط قوی ہے کہ اس ربط کو کوئی، اسی لیے جو علی کے دروازے تک آ گیا وہ اللہ تک ضرور پہنچا. یہاں میرے مولا کی پہشانی دوبارہ ہوئی، جملہ فزت رب الکعبہ امام کے منہ سے جاری ہوا. وہاں تاریخ یہ کہتی ہے، مقاتل یہ کہتی ہیں کہ کوفہ کی زمین میں ایک مرتبہ لرزہ پیدا ہو گیا اور ایک ہاتف کی صدا آئی، واللہ ان حدمت ارکان الہدایہ، اللہ کی قسم ہدایت کے ارکان کو منہدم کر دیا گیا. اس لرزے اور اس آواز کا آنا تھا کہ جناب زینب کا دل ایک مرتبہ گھبرایا، گھر میں موجود حسنین علیہ السلام سے ایک مرتبہ پکار کر کہا ارے بھائی جا کر دیکھو مسجد میں، خبر لو بابا کی، یہ آواز کیا کہہ رہی ہے. بعض روایتوں کے مطابق حسنین دوڑے ہوئے جب مسجد میں آئے دیکھا کہ بابا کے خون سے محراب سرخ ہو چکی ہے. میرے مولا نے اسی حالت میں امام حسن کو حکم دیا، حسن تم امامت کرا کر نماز تمام کراؤ. نماز کا تمام ہوتے ہی بیٹوں نے علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا. امام حسن مصطفیٰ نے ارے بابا کا زخمی سر اپنے زانوں پر رکھا، اپنے رومال سے بابا کی پیشانی کو باندھا، غلیم کو منگوایا گیا. لیکن اس عالم میں علی نے اپنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ کہا حسن بیٹے حوصلہ کرو، حسین بیٹے حوصلہ کرو، یہ حوصلے کا مرحلہ ہے. غلیم منگائی گئی، علی کو غلیم میں ڈال کر لے جانے لگے. ایک مقام پر آ کر امام نے اشارے سے امام حسن کو روکا اور رو کر کہا اے حسن میرے صحابیوں سے کہے ابھی واپس پلٹ جائیں، اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. یا علی تم صحابہ کو واپس کیوں بھیج رہے ہو؟ شاید جواب یہی آئے گا، ارے گھر کے دروازے پر میری بیٹیاں منتظر ہیں، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز غیروں کے کان میں جائے. یا علی آج آپ موجود ہیں، حسن و حسین موجود ہیں، ارے کوفہ میں آپ کی شاہی ہے، لیکن 20 سال کے بعد اسی کوفہ کے دار الامارا میں تمہاری بیٹی غیروں کے مجمع میں بے سر و چادر خطبے سنا رہی ہوئی. راوی کہتے ہیں مولا کائنات کو گھر میں لایا گیا، دروازے پر جناب زینب نے ارے بابا کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنی آغوش میں لٹا کر ارے بی بی جناب زینب گریا کر رہی ہیں، جناب ام کلثوم گریا کر رہی ہیں. راوی کہتے ہیں وہ علی جو بیٹوں کو دلاسا دے رہا تھا، وہ علی جو بیٹوں کو حوصلہ دے رہا تھا، ارے زینب کو روتے ہوئے دیکھا، خود بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے. ارے یا علی بیٹیوں کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ شاید جواب یہی آئے گا، ارے یہ مظلوم بیٹیاں وہ ہیں جنہیں میرے بعد رونے نہیں دیا جائے گا. اور کون سے مظالم ہیں جن کو علی دیکھ رہے ہیں؟ ارے ایک مرتبہ مولا کو بستر پر جا کر لٹایا گیا، امام حسن نے طبیب کو طلب کیا، طبیب آیا، آنے کے بعد امام کے سر کے زخم کا معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے سر سے امامے کو اتار لیا، رو کر امام حسن مصطفیٰ سے کہنے لگا ارے تلوار کا زخم تو گہرا تھا ہی، لیکن اس ملعون کی تلوار خطرناک زہر میں ڈوبی ہوئی تھی. ارے مولا زہر اپنا اثر کر چکا ہے، بس اب اپنے بابا کو دودھ پلائیے، جتنا دودھ ممکن ہو اپنے بابا کو پلائیے. ارے بعض راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب علی کو زخمی ہوئے 2 شب گزر گئی تو وہ بچے جن کے گھروں میں علی روٹیاں لے لے کر جایا کرتے تھے وہ بچے پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کے بعد ایک مرتبہ گلیوں میں نکلے معلوم کرنے کے لیے، ارے ہمیں پیار کرنے والا نہیں آیا، ہمیں روٹی کھلانے والا نہیں آیا. تو بچوں کو معلوم ہوا وہ روٹیاں کھلانے والا کوئی اور نہیں تھا، ارے خلیفۃ المسلمین امیر مومنین علی تھے. دروازہ امام حسن پر پہنچے، پوچھا کہ امیر آئے کیوں نہیں؟ کہا ضربت لگی ہے، حالت بری ہے، حکیم نے کہا ہے ان کو دودھ کی ضرورت ہے. ارے بچے دوڑے دوڑے گئے اپنے گھروں میں سے کوزے لے کر امیر کے دروازے پر آ گئے، آ کر امام حسن سے کہا ارے مولا یہ دودھ کا گلاس ہمارے امیر تک پہنچا دو، شاید ہمارے امیر کو احاطہ ہو جائے. میں کہوں گا یا علی آپ کی قسمت تھی کوفہ کے بچے دودھ لے کر آ گئے، لیکن وہ علی جو حسین کے ہاتھوں پر تھا 3 دن کا پیاسا تھا، حسین صرف 2 گھونٹ پانی مانگ رہے تھے، لیکن کوفیوں نے بجائے پانی دینے کے ارے تیر سے شعبہ سے تمہارے علی کو اس طرح سے حسین کی آغوش میں ذبح. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسع علم الذین ظلموا. بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنے بار کا ہم قبول منظور فرما، بار الہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حقیقی جانشین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں گے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بار الہ بحق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مومنین جہاں جہاں پر بھی باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ بحق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، خاتم حسین۔